اب اصل سورس کی طرف جاتے ہیں، جس نے یہ سارا کھیل کھیلا، کون؟ سامری. قال فما خطبک یا سامری، کیا خطب ہے تیری؟ خطب کا لفظ مہم کے لیے آتا ہے، کو بڑی اہم بات. اب سناؤ بھائی، تم نے کیا کیا؟ قال بصرت بما لم یبصروا به، کہنے لگا کہ مجھے وہ چیز دکھی جو ان کو نہ دکھی. اب یہ کیا چیز تھی، اس کو دیکھیں گے. اور یہاں ایک چھوٹی سی چیز نوٹ کیجیے گا کہ خطب کا لفظ عموماً ناگوار صورتحال کو دریافت کرنے کے لیے آتا ہے. اب کہتے کہ سامری بظاہر تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، لیکن دل سے منافق اور فتنہ پرداز تھا، اور ہوشیار انسان تھا، کفر اور شرک دل میں چھپائے ہوئے تھا، کھل کے مخالفت نہیں کر سکتا تھا موسیٰ علیہ السلام کی. اس تاک میں رہتا تھا کہ جوں ہی کو موقع ملے تو قوم کو پھر سے اپنے آبائی دین یعنی گو پرستی پر واپس لے آؤں. اس کو موقع مل گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں. اب جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو بات کیا بنا رہا ہے کہ میں نے ایک ایسی چیز دیکھی جو دوسرے نہیں دیکھ سکے، اور وہ کیا چیز تھی؟ قبضۃ من اثر الرسول. یہاں رسول کون ہے؟ اس کو سمجھیں گے تو بات واضح ہو جائے گی. جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں رسول سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، کیونکہ جب فرعون ڈوبنے لگا تھا نا تو اس سے پہلے جبرائیل آئے تھے. بلکہ میں نے یہ روایت بھی پڑھی کہ فرعون آنا نہیں چاہ رہا تھا پانی میں، اس کو ڈر لگ رہا تھا، لیکن جبرائیل علیہ السلام نے اس کے گھوڑے کی نکیل پکڑ کے اس کو پانی میں ڈالا کہ چل اب تو ادھر آ، یہاں تیری موت لکھی ہے. تو وہ جو جبرائیل کے قدم کے نیچے جو مٹی تھی نا، اس میں سے ایک اس نے مٹھی بھر لی. ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی زندگی کے اثرات ہوں، واللہ عالم. آپ دیکھیے کہ روحیں ڈالنے کا کام بھی تو فرشتے ہی کرتے ہیں نا. تو یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ ان کے قدموں کے نیچے کی جو مٹی تھی، اس میں کوئی ایسے خلاف عادت اثرات ہو سکتے ہیں کہ جب انہوں نے وہ مٹی کی جو مٹھی تھی پگھلے ہوئے زیورات یا بچھڑے میں ڈالی تو ایک آواز نکلنی شروع ہوئی جو سب کے فتنے کی کا ذریعہ بن گئی. ایسی مبہم آوازیں ہوتی ہیں نا جو فتنوں میں ڈال دیتی ہیں، اور وہ لوگ جو تماش بین ہوتے ہیں وہ اتنے بھی بہت خوش ہیں کہ دیکھو یہ بچھڑا بول رہا ہے، بچھڑا بول رہا ہے. کوئی چیز ایسی تھی. اب اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ واضح ہوگا. کالا بصرتو بما لم یبصرو، میں وہ دیکھ چکا جو وہ نہیں دیکھ چکے. کون؟ بنی اسرائیلی. پھر میں نے کیا کیا؟ فقبضتو قبضتم، میں نے مٹھی بھر لی. قبضہ کہتے ہیں مٹھی کو، ہینڈ فل. من اثر الرسول، رسول کے نقش قدم سے. پھر فنبستہا، پھر میں نے اس کو پھینک دیا. ہا کیوں ہے؟ مؤنث کے لیے. وکذالک سولت لی نفسی، میرے نفس نے مجھے ایسے ہی سجھایا. یہ سولا کا لفظ تو آپ کو یاد ہوگا نا، پیچھے گزر چکا ہے سورہ یوسف میں. نفس کی جو ہوشیاریاں ہوتی ہیں نا، نفس سے مراد یہاں شیطان لے لے، جس طرح ٹریپ کرتا ہے نا بندے کو، سلو پوائزن، جیسے مرغی کا بچہ جو ہے وہ قید کیا جاتا ہے یا چوزہ پکڑا جاتا ہے نا سلولی سلولی، اس طرح انسان کا نفس اس کو سلولی سلولی پکڑتا ہے شیطان کے چنگل میں، تو ایک دم نہیں اترتا، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، غیر محسوس طریقے سے وہ ٹریک سے اتر جاتا ہے. اب دیکھیں سزا کیا مل رہی ہے. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ تمہارے لیے زندگی بھر یہ سزا ہے کہ دوسروں سے کہتے رہو گے کہ مجھے نہ چھونا. وإن لك موعدا لن تخلفه، اور تمہارے لیے عذاب کا ایک وقت ہے جو تجھ سے کبھی نہیں ٹل سکتا. وانظر الى الہک الذی ظلت علیہ عاقفا، اور اپنے الہ کی طرف تو دیکھ جس کے آگے تو بیٹھا رہا، موتکف رہا، اعتکاف کرتا رہا، جم کے بیٹھا رہا. ہم کیا کریں گے؟ لنحرقنہ ثم لننصفنہ فی الیم نصفا، کہ ہم اسے کیسے جلا ڈالتے ہیں، پھر اس کی راکھ کو کیسے دریا میں بکھیر دیتے ہیں۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہوا وسیع کل شیء علما، تمہارا الہ تو صرف وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں اور جس کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ یہ ہے سزا فتنہ پھیلانے کی، اور فتنہ پھیلانے والے کو کیا سزا ملی؟ کہ اب اس کو اللہ نے ایک ایسی تکلیف میں مبتلا کر دیا، روایات میں آتا ہے اچھوت بن گیا تھا، کوئی شخص اس کو چھوتا بھی تھا نا تو یہ چیختا تھا، اس کو بخار ہو جاتا تھا۔ کہتے ہیں اگر کوئی سامری کو ہاتھ لگاتا یا اسے چھوتا تو دونوں کو بخار ہو جاتا، اس لیے سامری جب کسی کو دیکھتا تو کہتا مجھے ہاتھ نہ لگانا، مجھے یہ نہ لگانا۔ اور جہاں تکلیف تھے بات دیکھیے کہ اس عذاب سے آخرت کا عذاب نہیں ٹلے گا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے، معاف کرے۔ جب اللہ سزا دیتا ہے تو کیسے لیتا ہے؟ چھونا نا، یہ سزا بھی بڑی قابل غور ہے۔ استغفر اللہ، پہلے کیا اس نے کھیل رچایا، سب کو باتوں میں لگایا، اور اب لوگوں سے دور کہتے ہیں بستیوں میں نکل گیا، بستیوں سے نکل کے جنگلوں میں چلا گیا، جانوروں کے ساتھ اس نے زندگی گزاری اور عبرت کا نمونہ بن گیا۔ یہ تھا وہ لوگوں کو گمراہ کرنے والا شخص، ہیلا کرنے والا، مکر و فریب کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا حال کیا ہے کہ یہ کسی کو چھو نہیں سکے گا۔ لامساس، جب بھی میں اس آیت کو یا اس کی بات سنتی ہوں نا تو بچپن میں کسی سنی ہوئی کہانی، جیسے ہمارے اپنے انکل تو وہ کہانی ایک سنایا کرتے تھے کہ واللہ عالم اس کی کیا صداقت ہے، لیکن کہ ایک شخص تھا تو شاید بھیک مانگتا تھا یا کیا تھا، تو اس نے گھڑوں کے اندر کوائنز بھر کے رکھے ہوئے تھے، لیکن مال کی محبت تھی تو اس نے کہا کہ جب میں مروں گا تو میرے ساتھ یہ مال بھی میرے دفن کر دیا جائے قبر میں۔ پھر کیا ہوا کہ لوگوں نے اس کی وصیت کو سمجھتے ہوئے اس کی قبر میں وہ مال بھی، جو پیسے تھے وہ بھی ڈال دیے۔ کسی کو پتہ تھا کہ اس کے ساتھ قبر میں پیسے بھی گئے ہیں، کچھ دن کے بعد کسی نے چرانے کی کوشش کی کہ اب وہ تو مر گیا تو میں جا کے وہ پیسے لے آتا ہوں۔ اس کی قبر کھودی تو دیکھا تو وہ پیسے جو تھے وہ اس کے ساتھ چپکے ہوئے تھے، تو اس نے پکڑنے کی کوشش کی تو وہ بالکل اس کے ساتھ چپکے ہوئے تھے پیسے، اور اس نے چھوئے تو اس کے ہاتھ کو جیسے جلن ہو گئی۔ تو یہ جو بالکل فرسٹ ہینڈ ہمارے اپنے بزرگوں میں ہے اب تو خیر، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس آدمی کو دیکھا ہے کہ وہ دہی چھوٹی سی بالٹی میں یا کسی چیز میں بکٹ میں ڈال کے تو اس میں اپنا ہاتھ ڈبویا رکھتا تھا، اور باہر نکالتا تھا تو اس کے ہاتھ کو جلن ہوتی تھی، یعنی صرف اس کوائنز کو چھونے کی وجہ سے جو اس نے کسی کے ساتھ قبر میں تھے۔ واللہ عالم بالثواب، نہ اس بات کی صداقت ہے نہ اس کی تکذیب ہے، بات صرف یہ ہے کہ آخرت کے عذاب بڑے سخت ہیں۔ اگر انسان کی نگاہ آخرت کے عذابوں پہ رہے تو انسان کبھی بھی کسی پہ زیادتی نہ کرے۔ اور یہ دیکھیے لوگوں کے دین سے کھیلا تھا نا، تماشا بنایا اس نے لوگوں کا، اور لوگ بھی کتنے بھولے ہوتے ہیں، کیسے باتوں میں آ جاتے ہیں۔ مفسرین یہاں تک بھی لکھتے ہیں کہ سامری یہ وہ شخص تھا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں خود لیڈر بننا چاہتا تھا، ہوشیار آدمی تھا، ہارون علیہ السلام کو کمزور دیکھ کر اس نے اپنی ہوشیاری سے اپنے لیے میدان ہموار کر لیا۔ یعنی سامری کا اصل مقصد موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اپنی لیڈری چمکانا تھا، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی راہ اور اغراض و مقاصد سے اس کی راہ جدا گانا ہو، لہٰذا اس نے قوم کو اسی پرانی گو سالہ پرستی کی راہ پر ڈال دیا جس سے وہ پہلے ہی مانوس تھے اور اس کے دل دادا تھے۔ اس طرح فی الواقع حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں قوم کا لیڈر بن گیا، اور یہی بات حضرت ہارون علیہ السلام کے بیان سے ظاہر ہوتی ہے۔ اگر حضرت ہارون اس شرک کو روکنے میں سختی سے کام لیتے تو قوم دو دھڑوں میں بٹ جاتی اور ان میں خانہ جنگی بپا ہو جاتی، پھر حالات قابو سے باہر ہو جاتے۔ یہ تفسیر القرآن کی جلد 3 کے صفحہ 81 پہ لکھا ہوا ہے۔ پھر یہ دیکھیے کہ اس بچھڑے کا کیا ہوا، سوچ رہے ہوں گے آپ کے اس کو پھر کیا کیا گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس شخص کو دکھا کے کہتے ہیں وَنظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، ذرا اپنے اس بچھڑے کو تو دیکھ، بیٹھا رہتا تھا نا، اس کا اعتکاف کرتا تھا۔ کیا کریں گے؟ لَنُحَرِّقَنَّهُ، ہم اس کو ضرور جلائیں گے۔ حَارَقَاب، اور لام بھی شدت کی ہے اور را کے اوپر تشدید بھی، خَرَّقَ يُخَرِّقُ، باب تفعیل ہے۔ پھر کیا کریں گے؟ ثم لننصفنہ، نصفا نون سین فا، پھر ہم اس کو بہا دیں گے، بکھیر دیں گے۔ کہاں؟ فی الیم نصفا، بکھیرنا بہت زیادہ۔ اس بچھڑے کا انجام کیا ہوا کہ سونے اور مٹی کے بت کے پہلے ٹکڑے کریں گے، پھر جلائیں گے، پھر اس کو، اس کی راکھ کو دریا میں پھینک دیں گے۔ کیوں؟ یہاں ایک سوال ہے کہ کیوں بھائی، سونا تھا، ناپاک چیز تھوڑی تھی، پھر اس کو واپس سینٹوں میں ڈھال لیتے؟ تو اس کی 2 وجوہات ہیں اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پوجا کرنے والوں کو پتہ چل جائے کہ جو خدا اپنی حفاظت نہیں کر سکا وہ دوسرے کو کیا دے گا، اور دوسری وجہ کہ شرک کے مظاہر کو بھی ختم کر دیا جائے۔ جس چیز کو دیکھ کے گناہ کی بو آتی ہو نا، اس چیز کو پھینک دینا چاہیے۔ شرک کے آثار ختم کرنا، اس کے نام و نشان کو مٹانا، اس سے اس کی دلیل ملتی ہے۔ چاہے ان کی نسبت کتنی ہی مقدس ہستیوں کی طرف کیوں نہ ہو، یہ توہین نہیں ہے۔ آج کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھو یہ تو بڑے ظالم ہیں اور یہ فلاں اور فلاں کی بے عزتی کرتے ہیں اور قبروں کو گراتے ہیں اور دس اینڈ دیٹ، اور لوگ پتہ نہیں کس قسم کی برکتیں سمیٹ رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی سے روحانی اور کبھی جسمانی۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جائیں اور جتنی قبریں ان کو نیچی کر دیں، بت جو مندر ہیں وہ ٹوٹ جائیں۔ کیوں؟ کہ ان مظاہر کو دیکھ کے انسان کو پرانی یادیں آتی ہیں۔ کبھی آپ بھی اپنا کوئی گناہ کی کوئی چیز یا غلط چیز چھوڑے نا، تو اس کو پھینک دیا کریں، اپنی نظروں سے دور کریں۔ ایک دفعہ دل پہ چوٹ پڑے گی نا، ختم، صفائی پاڑ دیں، قصہ پاک۔ اس کو آپ چھپا لیں گے، نہیں الماری میں رکھ لوں، اچھا اوپر کپڑا ڈال دوں، اچھا پھر اس کو میں کسی کو دے دوں، نہیں، وہ پھر بھی دیکھے گا نا تو تکلیف ہوگی۔ ختم ہوا نا تو اس کے بعد یاد نہیں آئے گا۔ گناہوں کو سینے سے لگا کے نہیں رکھتے، اس کو، اس کی راکھ کو پانی میں بہا دیتے ہیں۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اے نبی اسی طرح ہم گزرے ہوئے لوگوں کی خبریں آپ سے بیان کرتے ہیں، پھر ہم نے اپنے ہاں سے آپ کو ذکر یعنی قرآن پاک عطا کیا۔ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، ہم نے آپ کو قرآن پاک دے دیا۔ دیکھیے سورت کا آغاز کس بات سے ہوا تھا، پہلی آیتیں دیکھیے ذرا نکال کے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، یہ تو ہر اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہوگا۔ اب بیچ میں اتنی کہانیاں سنا کے پھر بات اسی طرف آ گئی کہ ہم نے آپ کو ایک ذکر عطا کیا اس لیے نہیں کہ مشکل میں پڑے، یہ تو ڈرانے والوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ یہ انسانیت کی ہدایت کا ایک بہترین سورس ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو سنایا گیا، اس میں بھی اصل میں یہی دکھانا مقصد تھا کہ من اعرض عنہ فإنه يحمل يوم القيامة وزرا, اور جو شخص اس سے اعراض کرے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا. خالدین فیہ, ہمیشہ رہنے والے اس میں. وساء لہم یوم القیامۃ حملا, وہ ہمیشہ اسی حال میں رہیں گے, اور قیامت کے دن ایسا بوجھ اٹھانا کیسا برا ہوگا. یہ کون سا دن ہوگا؟ یوم ینفخ فی الصور وتحشر المجرمین یومئذ زرقا, جس دن سور پھونکا جائے گا ہم اس دن مجرموں کو اکٹھا کریں گے, تو دہشت کے مارے وہ نیل گوں ہو رہے ہوں گے, یعنی ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی, نیلی ہو جائیں گی, سفید جگہ جو ہے وہ نیلی ہو جائے گی. یتخافتون بینہم ان لبستم الا عشرا, وہ آپس میں چپکے چپکے کہیں گے ہم دنیا میں یہی کوئی 10 دن ٹھہرے ہوں گے. نحن عالم بما یقولون اذ یقول امثلهم طریقتاً ان لبستم الا یوما, ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہیں گے, جبکہ ان میں سے بہتر رائے والا یعنی سمجھدار یہ کہے گا کہ تم تو بس دنیا میں ایک ہی دن ٹھہرے تھے. یہ تھی اس دنیا کی کہانی. کتنا خوبصورت پیغام دے دیا نا سبق کے اینڈ پہ. یہ ذکر ہے اصل چیز, اس سے راز برتو گے, اس سے منہ پھیرو گے, تو ذرا سوچو قیامت کے دن گناہوں کا بوجھ اٹھا لو گے. فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا, وزر کہتے ہیں گناہ کا بوجھ, پاپ کی پگڑی, باپ کی نہیں پاپ, پاپ گناہ کو کہتے ہیں. گناہوں کی گٹھریاں اپنے اوپر رکھو گے, اس قرآن سے راز کرو گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو دیا ہے, اب یہ مانے کہ نہ مانے. اگر اس سے فائدہ لے لیں گے تو ان کو فائدہ ہو جائے گا, ورنہ قیامت تو آنے والی ہے. قرآن پاک سے اعراض کی کیا صورت ہوتی ہے؟ دیکھیے, اعراض دو طرح کا ہو سکتا ہے. ایک فزیکل اعراض, یعنی قرآن کی محفل سے اٹھ جانا, عرضہ کہتے ہیں نا چوڑے ہونے کو, منہ پھیر کے اٹھ جانا. یعنی کچھ لوگ ہیں جو فزیکلی قرآن کے قریب ہی نہیں آتے, ان کی تو دنیا ہی بہت وسیع ہے, ان کی تو مصروفیات ہی بڑی ہیں, ان کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے. من اعرض عنہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا, قیامت کے دن بوجھ اٹھائے گا. وہ شخص جو زندگی بھر قرآن کے پاس نہ آیا, نہ اس کی ہدایت ماننے کو تیار ہوا, اس کی زندگی تو شتر بے مہار کی طرح ہوگی, ایسا اونٹ جس کی رسی ٹوٹی ہوئی ہو, جو اللہ کی نافرمانی اور گناہوں پہ مشتمل ہو. اس کو تو اپنے گناہوں کو بھی اٹھانا پڑے گا. دنیا کے بوجھ کو ذرا سوچئے, اگر گناہوں کے یہ بوجھ کئی گنا بھاری ہو کے قیامت کے دن ڈال دیے جائے انسان کے اوپر, کیا حال ہوگا. اور اسی طرح من اعرض عنہ سے ایک دوسرا اعراض بھی ہے. قرآن کے لفظوں کو تو سنا لیکن اندر سے مڑا رہا, اندر انکار تھا, سنا عمل نہیں کیا, ایسا شخص بھی قیامت کے دن بوجھ اٹھائے گا. وَسَا لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا, اور کتنا برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائے گا. یہاں لفظ خیمل آیا ہے, حمل ہو تو خوشگوار بوجھ, جو اکثر پریگننسی کے لیے لفظ بولا جاتا ہے بچے کا اٹھانا, اور حمل ہو تو ناگوار بوجھ, جیسے وہی بچہ باہر آ جاتا ہے تو اٹھانا مشکل لگتا ہے نا, یا درختوں پہ جو پھل لٹکتے ہیں اس کا بوجھ. خالدین فیہا, ہمیشہ کے لیے, یہ لفظ ہمیشہ انسان کو بہت ڈراتا ہے. دنیا میں کیا ہے؟ چند دن کی زندگی ہے نا، گزر جائے گی جیسی بھی ہوگی، بہت اچھی نہیں تو اوکے، ٹھیک ہے پھر کیا ہوا، کس نے بیٹھے رہنا ہے ادھر؟ جو یہ سوچے گا مجھے بیٹھے رہنا ہے وہ تو سب سے زیادہ نادان ہے، لیکن وہاں جا کے کیا ہوگا؟ یوم ينفخ في الصور، جب سور میں پھونکا جائے گا۔ سور کس کو کہتے ہیں؟ اس کو دیکھتے ہیں، تیسرے پارے میں آپ پڑھ چکے ہیں، فصرهن، پھر ان کو اپنی طرف مائل کرو، پیٹ بنانا، ٹیم کرنا۔ سور کا لفظ اسی سے ہے، کرن یا نرسنگھا اور بوق۔ اللہ کے نبی کے دور میں آواز سنانے کے لیے یہی چیزیں استعمال ہوتی تھیں، جیسے آج مائک ہے نا، مائک بھی ایک قسم کا سور ہی ہوتا ہے، پتلا سے، اور اس میں تھوڑی سی پھونک ماریں تو ایک دم بلو ہونے لگتا ہے نا، بس اسی کو بہت بڑا کر لیں۔ ضروری نہیں کہ سور کی بھی یہی شکل ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں چیزوں کو ان لفظوں میں لاتے ہیں جو انسانی ذہن کے بالکل قریب ہوتی ہیں، فوراً تصور آ جائے، جیسے فوج میں بگل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نا، ایک بھونپو سا، سارے لشکر کو جمع کیا جاتا ہے۔ بعض دفعہ ہوائی حملہ ہوتا ہے تو ایک سائرن کی آواز آتی ہے، وہ بھی اس سے ملتی ہے۔ روزہ کھولنے کے لیے، بند کرنے کے لیے ایک سائرن ہوتا ہے، بگل۔ اسی لیے بعض نے تو اس کو پسندیدہ نہیں قرار دیا۔ وہاں یہ ہوگا، وَنَخْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، اور مجرموں کو دیکھو گے جن کی آنکھیں نیلی ہو چکی ہوں گی۔ زرقا کہتے ہیں نیلے رنگ کو، زرق، ازرق، نیلی آنکھیں ہو جائیں گی۔ یہاں نیلی آنکھوں سے مراد خوبصورت آنکھیں نہیں ہیں، بلو آئیز نہیں، پتھریلی آنکھیں، دہشت کے مارے آنکھیں پتھرا جائیں۔ تو یہ جو نیلا رنگ آ جاتا ہے، یہ جو ہماری آنکھوں کے اندر سفیدی ہوتی ہے، یہ نیلی ہو جاتی ہے۔ اور ایک دوسرا معنی بھی دیا جاتا ہے، سارا جسم ہی نیلا ہو جائے گا، کہتے ہیں نا نیل پڑ جانا، یا تو خون خشک ہو جائے گا اور جسم نیلا ہونے لگے گا۔ اللہ اکبر، کتنے سخت مرحلے آنے والے ہیں نا دنیا میں۔ ترمذی کی ایک روایت ہے اباب الصفۃ القیامہ میں، آپ نے فرمایا، اسرافیل علیہ السلام نے قرن کا لقمہ بنایا ہوا ہے، یعنی اسے منہ سے لگایا ہوا ہے، پیشانی جھکائی ہوئی یا موڑی ہوئی ہے، رب کے حکم کے انتظار میں ہے کہ کب اسے حکم دیا جائے اور وہ اس میں پھونک مارے، یعنی اٹھانا بھی نہیں پڑے گا۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے، جلد 2 191، فرمایا کہ اسرافیل اللہ کے حکم سے پھونک ماریں گے تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ یتخافتون بینہم، خفیہ باتیں کریں گے آپس میں، یتخافتون، خفیہ سے یہ لفظ، خفیہ، خفیہ، چپکے چپکے، خسر پھسر۔ کیوں؟ دہشت کی وجہ سے اور ہول کی وجہ سے، ہول رہے ہوں گے نا دل، کھٹ رہے ہوں گے، چپکے چپکے آپس میں باتیں کریں گے۔ الا بستم الا عشرا، یہ دنیا میں 10 دن ہی رہے تھے، یہاں ٹھہرنے سے کیا مراد ہے؟ یا تو دنیا کی زندگی یا برزخ کی زندگی۔ کیونکہ انسان کی عادت ہے کہ اس کو خوشی کے لمحے بڑے تھوڑے لگتے ہیں، زیادہ بھی ہوں تو تھوڑے ہی لگتے ہیں، بیسیوں برس پہلے کے واقعات ایسے لگتے ہیں جیسے کل کی بات تھی۔ قیامت کے دہشت ناک ماحول میں دنیا کا عرصہ اور کم لگے گا، ایک ہفتے کی زندگی ہے، اور یہ بھی کون کہے گا جو سب سے عقل مند ہوگا۔ نحن اعلم بما یقولون، بما یقولو، ہم جانتے ہیں جو وہ کہیں گے، کون، امثلہم طریقتاً، سب سے زیادہ بہتر رائے والا، امثل مثل سے، امثل سپرلیٹیو ڈگری ہے، طریقتاً طریقے کے اعتبار سے، الا لبستم الا یوما، بس بھائی تم تو ایک ہی دن رہتے، اتنی لمبی باتیں کیوں کرتے ہو، بس ایک ہی دن کی بات کرو۔ یہ ہے ایک اس دنیا کا انجام، کوئی دنیا میں کیا بن جائے، کیا بنا لے اپنے آپ کو، انجام یہی ہے۔ سورہ روم آیت 55 میں بھی آتا ہے، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، جس دن قیامت برپا ہوگی کافر قسمیں کھا کر کہیں گے کہ وہ دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے. اسی طرح سورۃ فاطر آیت 37، سورۃ مومنون آیت 112 سے 114 وغیرہ میں بھی یہی آیتیں آتی ہیں کہ کل من علیہا فان ویبکا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اسی دنیا کے سارے کھیل ہیں نا، کب تک رہیں گے؟ عقل مند وہ ہے جو اس ذکر سے اعراض کرنے کی بجائے آگے کی فکر کرے. الحمدللہ سبق پورا ہوا. قان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.